ترون إلى الحق لا يؤمن به وإلى الكافر لا يتناع عنه صلاة
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان ایمان، تین خصوصیتیں ایسی ہیں جو ہم شیعیان حیدر کرار سے محسوس ہیں اور امتیاز بھی حاصل ہیں ہمیں اس بات پر اور فخر بھی حاصل ہے، اور وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس غدیر ہے، ہمارے پاس کربلا ہے، اور ہمارے پاس انتظار فرج. ائمہ علیہ السلام نے کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا ہے، اس طرح سے کہیں کربلا کو بھلا نہ دیا جائے. تو کربلا کو یاد رکھنا یہ ہمارے امتیازات میں سے ہے، اور دنیا بھر میں ہم پہچانے جاتے ہیں تو کربلا کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اعزاز حاصل ہے. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے امتیاز ہے کہ ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں تو ظالم کے نام سے نہیں، مظلوم کے نام سے جانا جاتا ہے. دنیا میں مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا، لیکن یہ کربلا کا احسان ہے کہ کربلا کے ماننے والوں پر کسی نے ایسا الزام نہیں لگایا، اور نہیں کوئی ایسا کربلا والا ملے گا کہ جس نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو. یہ کربلا کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہماری نسلوں پر، کہ ہماری آنے والی نسلیں سر اٹھا کے جئیں گی، سر جھکا کے نہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور جتنا خون ہمارا وہاں ہے دنیا میں کسی کا بھی نہیں وہاں ہے. جتنا خون ہم نے دیا ہے اتنا خون کسی نے بھی نہیں دیا ہے. تاریخ عالم شاہد ہے، تاریخ بشریت شاہد ہے کہ جتنا خون اس ترقی یافتہ صدی نے ہم نے بہایا ہے، لیکن اس کے جواب میں ہم نے کوئی ایک بھی غلطی نہیں کی کسی بھی ملک میں. تو یہ ہمارے علماء کی سرپرستی کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم کربلا سے اس طرح سے وابستہ رہے کہ ہم کربلا کی فکر سے بھی وابستہ رہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس بات کو زندہ رکھیں، جیسا کہ امام راحل کہتے تھے کہ محرم و سفر اس کے اسلام را زندہ نگداشتے اس. محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. اگر اسلام کی زندگی چاہتے ہیں تو محرم و سفر کو زندہ رکھیں، اس لیے کہ محرم و سفر یہ عزاداری در حقیقت ہمیں حیات نو بخشتی ہے، نرسال ہمیں زندگی بخشتی ہے، ہمیں مرنے نہیں دیتی. دنیا ہمیں مارنا چاہتی ہے لیکن مار نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ہر سال ہمیں زندگی ملتی ہے، ہر سال ہمیں حیات ملتی ہے. ایسا کوئی تسلسل کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا. دین سے محبت ہماری بڑھتی جاتی ہے. تو جس طرح سے ہم جذباتی طور پر کربلا سے وابستہ ہیں، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ فکری طور پر بھی کربلا سے ہم وابستہ رہیں. کربلا کو مانیں، یہ تو ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں اس کا احساس ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کے وہ مدلل جوابات بھی ہمارے پاس ہو، تاکہ ہم دوسروں کو بھی قانع کر سکیں کہ آخر ہم کربلا کیوں مناتے ہیں، ہم کربلا کا ذکر کیوں کرتے ہیں، مجلس کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، مرثیہ کیوں پڑھتے ہیں، ذکر کیوں کرتے ہیں، یہ تذکرے کیوں کرتے ہیں شہیدوں کے. تو یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، جنہوں نے دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے، جنہوں نے شریعت کی بنیادوں کو مستحکم کیا، جنہوں نے فروعاتی مسائل کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، مسلمانوں کے سامنے ایک مکتب فکر قائم کیا ہے، کہ جسے دنیا مکتب جعفری سے پہچانتی ہے، جنہوں نے شریعت کی بنیادوں کو مستحکم کیا، وہاں پر انہوں نے یہ بھی کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے، محرم کو ہر سال زندہ رکھنے کے لیے مجالس کی بنیاد ڈالی اور اسے تسلسل کے ساتھ ہر سال برپا کرتے رہے، اور مسلمانوں میں اس کا تعارف کروانے کے لیے محرم سے پہلے مقام منا میں امام صادق وہاں پہنچ کر، اور جو لوگ بھی حج کے لیے جایا کرتے تھے انہیں نذرانے دے کر یہ کہتے کہ منا میں جا کر میرے جد مظلوم کا ذکر کرنا اور مسلمانوں کو کربلا سے آگاہ کرنا، اور خود امام صادق نے مقام منا میں خیمہ نصب کر کے وہاں پر امام حسین کا ذکر کیا اور کہا کہ ہر ماہ محرم میں، جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے امام رضا کی روایت سنائی، مسلسل ائمہ علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ محرم کو ہر سال منایا جائے تاکہ غدیر کی طرح محرم کو فراموش نہ کیا جا سکے، اور محرم زندہ رہے گا تو قرآن زندہ رہے گا۔ محرم کو زندہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو زندہ رکھا جائے، شریعت کو زندہ رکھا جائے، دین کو زندہ رکھا جائے، ہم اپنے اخلاق کو زندہ رکھیں، اپنے کردار کو زندہ رکھیں، اس کے لیے کربلا کو زندہ رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک کربلا کا سانچہ باقی رہے گا، کربلا ایسے فرزندوں کو پیدا کرتا رہے گا جو شہادتوں کا نذرانہ دین اسلام کے لیے پیش کرتے رہیں گے، کہ جنہوں نے ابھی تک دیکھیے ہم نے کتنے علماء شہید دیے ہیں، شہید اول، شہید ثانی، شہید سادس، شہید رابع، یہ وہ مراجع ہیں جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے اور جنہوں نے بتا دیا ہے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، وزن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا، کفن پہن کے جو میدان میں نکلتا ہے ہوا کی زد پہ اسی کا چراغ جلتا ہے، شہید نہیں مرتا، تاریخ میں کبھی شہید نہیں بنتا ہے، شہید شمع تاریخ ہے جو ہمیشہ جلتا رہے گا، شہید کا چراغ، شہید زندہ جاوید ہے، شہید مرتا نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ کسی اور آیت میں کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ نہ کہو، ولا تقولوا کہہ کے زبانوں پہ مہر لگا دیا، ولا تحسبن کہہ کے ذہنوں پہ مہر لگا دیا، نہ زبان سے کہنا نہ ذہن سے سوچنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ شہیدوں کو زندہ رکھنے سے ہماری زندگی ان سے وابستہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اتنے شہید دینے کے باوجود بھی ہم کم نہیں ہوئے، ہم زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ شہادت دینے کے بعد میں ہمیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج بھی ہم زندہ ہیں، اس لیے زندہ ہیں کہ شہادت انسان کو ختم نہیں کرتی بلکہ حیات بخشتی ہے۔ جو قومیں تلوار کے نیچے سے گزرتی ہے، جو قوم تلواروں کے نیچے سے گزرتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے، مرتی نہیں ہے۔ اب آپ جانوروں میں بھی دیکھ لیجئے، جو حلال جانور ہیں جنہیں ہر روز لاکھوں کی تعداد میں ذبح کیا جاتا ہے گوسفندوں کو، لیکن اتنی تعداد پھیلتی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح ہو جانے سے کوئی تعداد ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نجس جانوروں کی تعداد گھٹتی ہے لیکن حلال جانوروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے نیچے سے گزرنے سے کوئی قومیں ختم نہیں ہوتی، شہادتوں سے کسی قوم کو ڈرایا نہیں جا سکتا، موت سے ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہم نے موت کے تذکروں سے ہماری زندگی کا آغاز کیا۔ ہمارا سال نو شروع ہوتا ہے گریہ وزاری سے، ہم پیدا ہوتے ہی گریہ کرتے ہیں، یہ ہماری حیات کی نشانی ہے، گریہ موت کی نہیں حیات کی نشانی ہے، یہ زندگی کی نشانی ہے۔ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ روتی ہیں، جو بچے زندہ ہوتے ہیں وہ روتے ہیں۔ رونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ زندہ ہے، اگر نہ روئے تو اس کے اوپر شک کیا جائے کہ زندہ ہے کہ مر رہا مر گیا۔ زیادہ لطف نہ آئے، لیکن چونکہ ماہ محرم کا پہلا اشرا ہے، اس کے بعد کے اشرے میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے موضوعات کو چھڑا جائے، لیکن پہلے اشرے میں ہم کربلا سے جتنا نزدیک رہیں، عذاب سے جتنا نزدیک رہیں، غم و عذاب سے جتنا ہم قریب رہیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور ہم یہ سمجھ کر روئیں، معرفت کے ساتھ روئیں، سمجھ کے آگے بڑھیں، اور ہر دن ہماری معرفت میں اضافہ ہو۔ جیسے جیسے ہم روئیں، سمجھ کے روئیں، اور امام حسین کو پہچان کے گریہ کریں۔ بے معرفتی کا گریہ اور ہے، معرفت کے ساتھ رونا اور ہے۔ دوسرے لوگ بھی روتے ہیں، امام حسین کے لیے آسمان نے گریہ کیا ہے، زمین نے گریہ کیا ہے، رونے والوں کی کمی نہیں ہے، جانوروں نے گریہ کیا ہے، پتھروں نے گریا کیا ہے، کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں۔ لیکن ہم میں اور پتھر میں کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اگر روئیں تو پتھروں کی طرح نہ روئیں، انسانوں کی طرح روئیں، ایسا روئیں کہ معرفت کے ساتھ روئیں، کہ ملائکہ رش کریں اور اپنی جگہ چھوڑ کے ہماری بزم میں آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ شریک ہو کے گریا کریں، کہ ہماری آوازوں کے ساتھ ملائکہ کی آواز بھی شریک ہو جائے، غم حسین میں وہ ہمارے شریک ہو جائے۔ تو اگر ملائکہ کا نزول آپ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ معرفت کے ساتھ آگے بڑھیں، کہ ہم یہ سوچیں سمجھیں، کیونکہ انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ انسان سوچنے والا جانور ہے اور دوسرے جانور سوچنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے کیوں مجلس کرتے ہیں، مجلس کا مقصد کیا ہے، مقصد مجلس کیا ہے، مقصد گریہ وزاری کیا ہے، کربلا کو زندہ رکھنے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو یہ سارے سوالات کے جوابات ہمیں کربلا سے ملیں گے کہ کیوں ہم مجلس کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد اگر ہمیں تلاش کرنا ہے تو ہمیں کربلا کا مقصد تلاش کرنا ہوگا کہ خود کربلا کا مقصد کیا ہے، پھر امام حسین سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے کربلا جو بنائی ہے اس کربلا کا مقصد کیا ہے، کربلا جو آپ نے بنائی ہے اس کربلا کا مقصد کیا تھا، آپ نے جو شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا، آپ جو مدینے سے نکلے تو مدینے سے نکلنے کا ہدف کیا تھا، کربلا سے نکلنے کا ہدف و مقصد کیا تھا، اس کا معلوم ہونا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آخر مقصد کربلا کیا ہے، ہدف کیا ہے، تاکہ ہم اس کے فوائد سے استفادہ کر سکیں اور کربلا کے نہج پہ اپنی زندگی گزار سکیں اور ہم کربلا والوں کے ساتھ شریک ہو سکیں، ان کے ہم فکر ہو سکیں اور ان کے ساتھ شامل ہو سکیں، زندہ رہیں تو کربلا والوں کے جیسے زندہ رہیں اور ہماری موت واقع ہو تو ایسے ہو جیسے کربلا والوں نے شہادتوں کا نظر آنا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، اگر ان کے مقصد کے تحت ہم نے زندگی گزاری تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کربلا والوں سے دور ہونے کے باوجود بھی نزدیک ہو گئے، زمانی فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کربلا کا مقصد معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اتنے لوگ حج کرتے ہیں، لاکھوں حاجیوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کیوں یہ احرام باندھتے ہیں تو وہ کم لوگ بتائیں گے کہ کیوں باندھتے ہیں، آپ طواف کیوں کرتے ہیں تو اس کیوں کا جواب شاید ان کے پاس نہ ہو کہ کیوں طواف کرتے ہیں، صحیح کیوں کرتے ہیں، حاجرہ نے کیے ہوئے زمانہ ہو گیا آپ کیوں کرتے ہیں، عرفات میں وقوف کیوں کرتے ہیں، مزدلفہ میں رات کیوں گزارتے ہیں، کنکریاں شیطان کو کیوں مارتے ہیں تو اس کا جواب ہونا چاہیے. اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کربلا سے کیوں چلے، مدینے سے کیوں چلے، مکہ کیوں پہنچے اور مکے سے کربلا کی طرف کیوں حرکت کیے، اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. جس طرح سے مناسک حج پیچیدہ ہے، حج ابراہیمی پیچیدہ ہے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں حج برپا کیا، یہ حج حسینی بھی در حقیقت بہت ہی معمہ ہے جس کا سمجھنا نہایت ہی دشوار ہے. نہ صرف آج بلکہ جس وقت امام حسین مدینے سے چل رہے تھے تو اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھنا مشکل تھا. چنانچہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ محمد حنفیہ نے خود، سگے بھائی نے خود یہ پوچھا کہ آقا حسین آپ کیوں کربلا کے لیے تشریف لے، کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ تھوڑا سا آپ لوگ قریب آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد حنفیہ جیسی شخصیت کو، جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں، جس کے بیٹے خود امام حسین علیہ السلام ہیں، اس امیر المومنین کے بیٹے کو یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے جو صفین میں سات جنگ میں شریک ہو چکے ہیں، یہ پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آپ مدینہ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں جبکہ بزرگ شخصیتیں بھی مدینے میں موجود ہیں؟ کوئی مدینہ چھوڑ کے بھی جا نہیں رہا. اتنے حالات نہیں خراب ہو گئے ہیں کہ مدینہ چھوڑنا پڑے، آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سب مدینے میں ہیں، آپ کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ سوال محمد حنفیہ کے لیے بھی پیچیدہ تھا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کیوں اتنی بڑی حرکت کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ایسا کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آ گیا ہے کہ بچوں کو سمیٹ کے لے جایا جائے. چاہے تو اپنی جان بچائی جا سکتی ہے مدینے کے اندر، کہ مدینہ اتنا جو ہے ناامن ہو گیا ہے کہ مدینے میں آ کر فرزند رسول کا قتل کیا جا سکے. جان بچانا اہم تھا امام حسین کے لیے یا دین بچانا اہم تھا امام حسین کے لیے؟ یہ دو باتوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. امام حسین مدینے سے چلے تو کس لیے چلے؟ کیونکہ ایک نظریہ، اتنے باطل نظریات کربلا میں داخل ہو گئے، یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنی جان بچانے کے لیے کہیں بھی چلا جاؤں گا، میں ہند چلا جاؤں گا. کبھی امام حسین نے کہ یہ نہیں کہا کہ تلواروں تیروں ہٹ جاؤ، مجھے میری جان بچانا ہے، مجھے میری اولاد کو بچانا ہے، میرے بچوں کی حفاظت کرنا ہے. اگر امام حسین کو اپنی جان بچانا ہوتا تو مدینے سے نکلتے تو رات کی تاریکی میں کہیں محفوظ مقام پہ چلے جاتے. امام حسین علیہ السلام کو اصل میں جان بچانا اہم نہیں تھا. اگر جان بچانا مقصود ہوتا تو اولاد کو چھوڑ کے اکیلے جاتے، کہتے بچے میرے محفوظ رہے، میری بیویاں محفوظ رہے. یہی تو محمد حنفیہ پوچھ رہے تھے کہ مولا آپ جا رہے ہیں تو یہ بچوں کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ کسی جنگ میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں بچے کام آئے. آپ اگر جا رہے ہیں تو ہم نے کوئی جنگ ایسی نہیں دیکھی. ہم نے بدر کا مارکہ دیکھا ہے، احد کا مارکہ دیکھا ہے، ہم نے صفین کی جنگ دیکھی ہے. آخر ہم بھی جنگجو رہے ہیں، ہم نے بھی میدانوں میں جنگ لڑی ہے، ہم بھی تلوار کے دھنی ہیں، لیکن ہم نے کوئی ایسی جنگ نہیں دیکھی، نہ حضور کے دور میں دیکھی، نہ امیر المومنین کے زمانے میں دیکھی. آج تک ہم نے تاریخ میں ایسی جنگ پڑھی نہیں ہے. آپ کون سی جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ ان بچوں کے ساتھ آپ جنگ لڑیں گے؟ آپ کے ساتھ لشکر کہاں ہے؟ آپ کتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں اس کا آپ کو احساس ہے؟ اس بڑی قدرت سے آپ ٹکرانے جا رہے ہیں. شام کی حکومت جس کی سرحدیں جا کے افریقہ سے مل رہی ہیں، مصر سے جا کے ٹکرا رہی ہے، حجاز سے ٹکرا رہی ہے، روم سے ٹکرا رہی ہے، اتنی بڑی طاقت ہے. دنیا کے اتنے بڑے حصے پہ حکومت ہے، اس دور کی سب سے بڑا فرعون ہے، سب سے بڑا نمرود ہے، اس دور کی سب سے بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے کتنا بڑا لشکر آپ کو چاہیے، کتنی بڑی طاقت آپ کو چاہیے، اور آپ یہ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ہم موجود نہیں ہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے مدینے میں، محمد حنفیہ کے ہوتے ہوئے، رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے، خاندان کے ہوتے ہوئے، کس کی مجال ہے کہ جو آپ پر حملہ کرے اور محمد حنفیہ دیکھتا رہے؟ یہاں ابھی بنی ہاشم کے افراد موجود ہیں، آپ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر مقصد کیا ہے، کس کس کو بتائیں کہ آخر میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، کسے بتایا، اپنا درد دل کس کو سنائے؟ کون سمجھنے والا تھا، کون اس حقیقتوں کو جاننے والا تھا؟ امام حسین کے درد کو سمجھنے والا کون تھا کہ امام حسین کو کس بات کا درد تھا؟ اپنی جان کا درد تھا، اپنی اولاد کا درد تھا امام حسین کو، اپنے بہنوں کا درد تھا، اپنے بچوں کا درد تھا، یا کس بات کا درد تھا؟ امام حسین کے قلب میں کون سی چیز تڑپ رہی تھی؟ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین اقتدار چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، تخت و تاج چاہتے ہیں، اسی لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کچھ یہ تصور کرتے ہوں گے۔ مختلف تفسیریں آج بھی کربلا کی بیان کی جا رہی ہیں کہ آخر کربلا کا مقصد کیا تھا، آخر امام حسین کا ہدف کیا تھا، تو تحقیق کیجئے، تحقیق کرنا چاہیے کہ آخر امام حسین کیا چاہتے تھے، مقصد حسین کیا تھا، ہدف حسین کیا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، چونکہ محمد حنفیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جن کے سوال کو نظر انداز کر دیا جائے، تاریخ میں ثبت ہو جائے گا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا وصیت نامہ تیار کیا اور محمد حنفیہ کو یہ لکھا کہ میں اللہ اور رسول پر ایمان کے بعد اس بات کا اظہار کر رہا ہوں تمہارے سامنے کہ میں انی لم اخرج عشرن ولا بدرا ولا مفسدن ولا ظالما، نہ میں باغی کی حیثیت سے جا رہا ہوں، نہ میں ظالم کی حیثیت سے جا رہا ہوں، اور نہ میں فساد برپا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ فساد برپا کیا جائے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ظلم کیا جائے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ بغاوت کی جائے، میں باغی کی حیثیت سے، ظالم کی حیثیت سے نہیں جا رہا ہوں۔ انی لم اخرج عشرن ولا بدرا ولا مفسدن ولا ظالما بل خرجت، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا نا کہ کیوں جا رہے ہیں، تو کہا خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، جس طرح یزید کی جو کچھ خواہشیں ہیں، کچھ خواہشیں حسین ابن علی کی بھی اس دنیا میں، یزید بھی کچھ چاہتا ہے اس دنیا سے، جب یزید چاہ سکتا ہے ایک نجیس باپ کا، نجیس دادا کا پوتا ہونے کے بعد، وہ جب یہ چاہتا ہے اپنی خواہش کو اس دنیا میں پوری کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہشیں کیا ہیں؟ اگر وہ خواہشیں اپنی پوری کرنا چاہتا ہے تو کیا امام حسین کے دل میں کوئی تمنا نہیں ہے؟ امام حسین کو کوئی آرزو نہیں ہے دنیا سے؟ امام حسین کی آرزو کیا ہے، ان کی تمنائیں کیا ہیں؟ یہی تمناؤں کو ہمیں سننا ہے اور اپنی زندگی میں ان تمناؤں کو پورا کرنا ہے، اور امام حسین کے اس ہدف کو زندہ رکھنا ہے، ان ماتم کے ذریعے سے، اس عزاداری کے ذریعے سے، منبر کے ذریعے سے، محراب کے ذریعے سے، ماتم کے ذریعے سے، مرثیوں کے ذریعے سے، نوحہ و بقا میں پیام حسینی کو پہنچانا ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان خواہشوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم امام حسین کی اس خواہش کے ساتھ جڑ گئے تو سمجھو ہم حسینی بن گئے اور ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ کربلا کا غم اجنبیوں کی طرح نہیں سننا ہے، کربلا کہانی نہیں ہے جو بیٹھ کے سنا جائے، کربلا واقعات کو واقعات کے طور پر بیٹھ کے سننا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کربلا برپا کرو، کربلا برپا کرو, تم بھی کربلائی بن جاؤ اور کربلا کو زندہ کرو. امام حسین کے مقصد کو زندہ رکھو. اور وہ مقصد کیا تھا؟ امام حسین نے تین لفظوں میں بیان کیا. ایک تو کہا خرج تو, میں نکل رہا ہوں, میں نکلا ہوں, میں نکل چکا ہوں. خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جد, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. یہ ہر عزادار کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقصد حسینی کیا تھا. مقصد حسینی تھا اصلاح امت. امام حسین کی آرزو تھی, امام حسین کی یہ تمنا تھی, امیر المومنین یہی چاہتے تھے. رسول اللہ نے قدیم میں امیر المومنین کے ہاتھ میں دین اور قرآن اس لیے دیا تھا تاکہ امت میں بگاڑ نہ ہو اور امت اختلاف کا شکار نہ ہو, امت میں کوئی عیب پیدا نہ ہو, ان کے اندر کوئی نفس پیدا نہ ہو, ان کی اصلاح ہوتی رہے. امت کی اصلاح, اصلاح امت, اصلاح فرد نہیں, اصلاح امت. کیوں, کیا ہو گیا تھا امت کو؟ امت مر چکی تھی. امت مر, حدیث میں ہے, یعنی کسی ذاکر کا تخیل نہیں ہے, کسی خطیب کا بیان نہیں ہے, بلکہ حدیث میں ہے کہ کبھی فرد مرتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی فرد زندہ ہوتا ہے, کبھی فرد مر جاتا ہے. آدمی زندہ رہتا ہے, آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. فرد کی حیات اور فرد کی موت کیا ہے؟ سانس کا چلنا فرد کی حیات ہے, اور روح کا بدن سے نکل جانا یہ ایک فرد کی موت ہے. جب کوئی شخص زندہ رہتا ہے تو معاشرے میں چل پھر سکتا ہے, لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اسے دفنا دیا جاتا ہے, اسے معاشرے میں رکھا نہیں جاتا. اس لیے کہ اس کی لاش کا رکھا جانا اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ. لہذا اسے دفنا دیا جانا بہتر ہے اگر وہ مر جائے. اگر فرد مر جائے تو اسے دفنا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک حیات ہے, حیات فردی, حیات انسانی, دوسری حیات ہے حیات ایمانی, حیات قلبی, کہ انسان کا قلب زندہ رہتا ہے. تو قلب کیسے زندہ رہتا ہے؟ قلب زندہ رہتا ہے ذکر خدا سے. اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے. یا امیر المومنین فرماتے ہیں احی قلبک بالموعظہ, اپنے قلب کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے زندہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ ذکر خدا سے دل زندہ رہتے ہیں, اور ذکر خدا کے چھوڑ دینے سے قلب مریض ہو جاتے ہیں, اور بیمار پڑھتے پڑھتے اللہ کو بھلاتے بھلاتے اللہ کے ذکر کو فراموش کرتے کرتے ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آخر میں انسان ملحد ہو جاتا ہے, انکار کر دیتا ہے, کفر اختیار کر دیتا ہے. اسی لیے کہا کہ نماز برپا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز چھوڑتے چھوڑتے کافر ہو جاؤ اللہ کی. کیوں؟ اس نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کو زندہ رکھنے کے لیے. اگر میری یاد کو فراموش کر دو گے تو اللہ کو بھولتے بھولتے یہ نوبت آ جائے گی کہ آخر میں نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان یاد خدا سے غافل ہو جائے گا, اور اس کے دل کی موت واقع ہو جائے گی, اور وہ مرتد ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد مر جائے گا, یعنی اس کا دل مر جائے گا. تو اسی لیے کہا گیا کہ مرتد کی سزا موت ہے, کیونکہ اس کو زندہ رکھنا اسے معاشرے میں, کہ جو مرتد ہو چکا ہے اس کا مسلمان معاشرے میں جینا صحیح نہیں ہے, لہذا اس کا قتل واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رہنا اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے, معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ. جیسے مردے کو دفنا دیا جاتا ہے ویسے مرتد کو بھی قتل کر دینا چاہیے. یہ دو باتیں ہو گئیں. اب ایک زندگی ہے امت کی, فرد کی حیات اور فرد کی موت کا ذکر ہو چکا. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امتیں بھی زندہ ہوتی ہیں, امتیں بھی مر جاتی ہیں. امت کی حیات اور امت کی موت کیا ہے؟ امت کی حیات کس میں ہے؟ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے پاس احساس سے ذمہ داری ہوتا ہے. مردہ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے پاس احساس مر جاتا ہے, جن کے پاس احساس مر جاتا ہے کہ دنیا میں برائیاں پھیلتی رہتی ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا. ان کی حس, ان کا شعور, ان کا اجتماعی شعور, ان کا اجتماعی حافظہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ دم توڑ دیتا ہے. ان کا اجتماعی شعور مر جاتا ہے, ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے. جب امتوں میں احساس ختم ہو جائے اور برائیوں کی پھیلنے کا وہ احساس نہ ہو تو پھر برائیاں اتنی پھیلتی ہیں معاشرے میں کہ یزید جیسا شخص, فرعون جیسا شخص معاشرے پہ حاکم ہو جاتا ہے. یہ امت کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ جب امتیں مر جاتی ہیں تو امتیں زندہ کیسے رہتی ہیں؟ امتیں زندہ رہتی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو قومیں زندہ رہتی ہیں انہیں زندگی کا احساس ہوتا ہے. زندگی کی علامت یہ ہے, شعور کی علامت یہ ہے کہ وہ اچھے اور برے کو سمجھ سکے. جب اچھے اور برے کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو سمجھیے قوم مر چکی ہے. اب اسے نہ اچھائی اچھائی نظر آ رہی ہے نہ برائی برائی نظر آ رہی ہے. غور فرمائیے گا. اسی لیے امام حسین نے دوسرا جملہ کیا کہا, بہت قیمتی جملے. امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم فکر کو سمجھ جائیں تو دو سجدے شکر کے ضرور بجا لائے کہ ہم نے حسینی فکر کو سمجھ لیا ہے اور حسینی شعور کو پا لیا ہے. اگر ہم نے اسے پا لیا تو پھر ہم قوموں میں زندہ قوم بن کے رہیں گے, مردہ قوم بن کے نہیں رہیں گے.
اللہ اکبر, یا رسول اللہ,
اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ہماری قوم زندہ قوم ہے کہ مردہ قوم ہے. قومیں زندہ ہوتی ہیں, قومیں مر جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان کے پاس وہ احساس ہے, وہ شعور ہے قوموں میں, یا قوم میں وہ احساس ختم ہو چکا ہے. اگر ملتوں میں احساس ختم ہو چکا ہے تو آپ یقین جانیے کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں, یہ قومیں مردہ لاشیں ہیں, یہ لوگ قوم نہیں ہیں, یہ زندہ قومیں نہیں ہیں, یہ مردہ قومیں ہیں. زندہ قوم کی علامت کیا ہے؟ زندہ قوم کی علامت یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ تم میں بہترین امت وہ ہے, کنتم خیر امت, تم میں بہترین امت وہ ہے, زندہ امت وہ ہے کہ جو لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں, منکرات سے روکتے ہیں. شناختہ شدہ حقیقتوں کو جو معروف ہیں اس کا حکم دیتے ہیں اور جو ٹھکرائی ہوئی چیزیں ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بہترین امت. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام اقوام عالم میں سب سے بہترین قوم ہم ہیں, دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ دلیل پیش کریں. یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تمام قوموں میں وہی بہترین قوم ہے کہ جو لوگوں کو امر بالمعروف کرتی ہے, جو لوگوں کو پیغام حق دیتی ہے. ہمارا ہر فرد نوح خان ہے, ہمارا ہر فرد ماتمدار ہے, ہمارا ہر فرد غمِ حسین مناتا ہے اور اس ذکر کو پھیلاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے والی قوم ہے, نیکیوں کا حکم دینے والی قوم ہے, برائیوں سے روکنے والی قوم ہے, معروف شناختہ شدہ حقیقتوں کو جو قرآن و حدیث سے ثابت حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں پہ چلتی ہیں اور ان حقیقتوں کو مانتے ہیں, ان حقیقتوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں. تو جو لوگ دوسروں کو معروف کا حکم دیں, خود منکرات میں کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے قوم میں جس طرح سے معاشرے میں چند علماء شناختہ شدہ ہوتے ہیں, کہ علماء پہچانے جاتے ہیں کس چیز سے؟ امر بے معروف سے پہچانے جاتے ہیں. کیوں ان کو امتیاز حاصل ہے؟ امر بے معروف کی وجہ سے. اگر کوئی امر بے معروف نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود زندہ نہیں ہے. عالم تو عالم, وہ انسان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. لوگوں کو گڑھے میں گرنے سے نہ روکے اور خود گڑھے کھودے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو جس طرح سے علماء ہوتے ہیں, ویسے ہی تمام اقوام میں یہ اہل بیت کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں, ان کا ہر فرد دوسری قوموں کے لیے عالم کا درجہ رکھتا ہے. جیسے چند لوگ معاشرے میں عالم کی حیثیت رکھتے ہیں نا, مثال کے طور پہ آیت اللہ العظمٰ سیستانی ہیں, آیت اللہ العظمٰ بنائی ہیں, یہ علماء ہیں نا ہمارے. جس طرح سے یہ لوگ ہمارے علماء ہیں, ہماری ہر فرد دوسری قوموں کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے. دوسری قومیں ہم کو دیکھیں تو ایسے دیکھیں جیسے کسی عالم کو دیکھتی ہے. ہمارا ہر فرد دوسروں کو ہدایت دینے کا لائق ہوتا ہے. پوری کی پوری امت چنندہ ہے ساری اقوام عالم میں, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, ادیان عالم, چاہے یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ بدھسٹ ہو, دنیا کے جتنی قومیں ہیں, کہ دینی ہو کہ لا دینی ہو, دین کو ماننے والی ہو کہ لادین ہو, کمیونسٹ ہو, ان سب کے لیے شیعان حیدر کرار کا ہر فرد کو ایسے دیکھا جائے گا جیسے کسی عالم کو دیکھا جاتا ہے قوموں کے اندر. اس لیے کہ اگر کسی کو دین سمجھنا ہے تو کس سے سمجھے گا؟ کہا یہ حسینی نظر آ رہا ہے, ان سے پوچھو. اگر انبیاء کے بارے میں دریافت کرنا ہے تو کس سے دریافت کریں گے؟ آپ سے دریافت کریں گے. اوصیاء کے بارے میں پوچھنا ہے تو کس سے پوچھیں گے؟ آپ سے پوچھیں گے. ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کسی کو دریافت کرنا, معرفت خدا اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو کربلا والوں سے پوچھیں گے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ بتائیں خدا کیسا ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی نے واقعی طور پہ بتایا کہ خدا کیسا ہے. عزیزانِ گرامی, ادیان عالم میں کیوں کربلا نہیں ہے؟ کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جس دین کے پاس کربلا ہو. کوئی دین آپ کے پاس ایسا ہے؟ تمام ادیان عالم کا مطالعہ کیجیے. ہر دین والے سے یہ پوچھئے کہ جس طرح ہمارے پاس کربلا ہے, ویسے تمہارے پاس بھی کربلا ہے؟ جیسے ہمارے پاس شہید ہے, ویسے تمہارے پاس بھی شہید ہے؟ جیسے ہمارے رہنماؤں نے ہمارے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, ویسے ہی تمہارے رہنماؤں نے تمہارے دین کی حفاظت کے لیے کوئی قربانیاں دی ہیں؟ تمہارے ہی دین کے رہنماؤں نے تمہارے ہی دین کی حفاظت کے لیے کوئی قربانیاں دی ہیں؟ کوئی شہید ہے تمہارے پاس؟ کسی بھی دین والے سے مل کے پوچھئے کہ کربلا تمہارے پاس ہے؟ یہ عزیزان گرامی, دین اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کربلا. کہ کسی بھی دین میں کربلا نہیں پائی جاتی. کربلا اگر پائی جاتی ہے تو اسلام کے نام میں پائی جاتی. اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے پیغمبر کے نواسے نے اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے دین کی حفاظت کی ہے. کیا کوئی رہنما ایسا ہے کہ جس نے تین دن کی بھوک و پیاس برداشت کر کے اپنے دین کی حفاظت کی ہو؟ کوئی نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا دین اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے. ہم کسی بھی دین کو کیوں مانتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ہم کسی بھی دین کو کیوں مانتے ہیں, اس پہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ دین میں دین کیوں چاہیے لوگوں کو؟ یہ سارے سوالات یہاں بتنا کرنا نہیں ہے، بات نکل گئی تو اچھا ہو، کہ دین میں انسان اللہ کو تلاش کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی پیاس بجھائے، اپنی تشنگی بجھائے، معرفت پروردگار حاصل کرنے کے لیے انسان دین کا رخ کرتا ہے کہ میرا خدا مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا ہے، اسے میں کیسے مانوں، اس کی عبادت میں کیسے کروں، اس کی اطاعت میں کیسے کروں. تو دین کو، دین میں جاتا ہے انسان خدا کو تلاش کرتے ہوئے، اگر خدا ہی نہ ملے تو پھر وہ دین کس کام کا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا دین ہمارا ہے تو دنیا ثبوت مانگے گی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ جتنی توحید ہمارے پاس شفاف ہے اتنی توحید کسی بھی دین میں شفاف نہیں ہے. دین توحید کا عقیدہ جہاں تک ہے سب نے توحید میں ملاوٹ کی ہے. مجسمہ کا عقیدہ آ گیا ہے نا، مختلف عقائد مختلف نظریات توحید میں مل گئے، لیکن صحیح عقیدہ توحید اگر کسی کے پاس ملتا ہے تو وہ صرف ایک ہی مکتب تشیع ہے کہ جہاں پر توحید کا صحیح عقیدہ ملتا ہے، اور یہ صحیح عقیدہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بتایا. اللہ اسی لیے روایتوں میں ہے، اسی لیے اعمال میں ہے کہ ہر روز ماہ محرم کی ہر روز 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد اس سورے کی تلاوت کرنا چاہیے، ہر روز 100 مرتبہ. کیوں؟ تاکہ 10 دن میں 1000 مرتبہ آپ توحید کا اقرار کریں، کیونکہ کربلا توحید کے لیے دی جانے والی سب سے بڑی قربانی کا نام ہے. اصل میں کربلا حقانیت اسلام کی سب سے بڑی دلیل ہے، اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل کا نام کربلا. اگر کسی کو خدا پر شک ہونے لگے، اگر کسی کو نعوذ باللہ اللہ کی ذات پہ شک ہونے لگے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، تو اسے کربلا لے جا کے دکھاؤ. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. روئے زمین پر اگر اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی اگر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، کہ جو جنہوں نے اللہ کے وجود کا جو اقرار کیا ہے وہ اس گرم ریتی پہ کیا ہے، اس تپتے ہوئے صحراؤں میں کیا ہے، تلواروں میں اقرار پروردگار کیا. توحید کا جو کلمہ پڑھا ہے وہ تیروں کے درمیان میں پڑھا ہے، تلواروں کے درمیان. یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا وجود ہے. اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا تو حسین شش ماہے کو لیے ہوئے کربلا نہ آتے. اگر امام حسین کو یقین نہ ہوتا اللہ کے وجود پر تو پھر ان بیویوں کو لے کے کیوں آتے؟ جب آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ تو پیسے کیوں اللہ کی راہ میں زیادہ نہیں دے دیتے؟ جس بینک کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ یہ ڈوبنے والا نہیں ہے، اپنی پوری پونجی لے جا کے اس بینک میں جمع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ بینک ڈوبنے والا نہیں ہے. لیکن کیوں آپ اللہ کی راہ میں تو پیسے زیادہ کیوں نہیں دے دیتے؟ اس لیے کہ ابھی آپ کو شک ہے کہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. گئے تو گئے، اگر نہ ملے تو نہ ملے. اس لیے کہ اتنی بڑی پونجی نہیں ہے جو میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، میں اتنی بڑی دولت نہیں دے رہا ہوں. اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ دولت مجھے واپس ملنے والی ہے اور اس کریم کے ہاتھوں جانے والی ہے اور اس کریم کے ہاتھوں، اس امین کے ہاتھوں میں رہنے والی ہے کہ جو خیانت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ہمارے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ رکھنے والا نہیں ہے بلکہ ایسے چکانے والا ہے کہ ہم خود دنگ رہ جائیں گے کہ پروردگار ہم نے تو یہ کچھ نہیں کیا تھا، تو نے یہ سب کچھ کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لیکن ہم کیوں گریز کرتے ہیں جان دینے سے؟ کیوں گریز کرتے ہیں اپنی اولاد کو قربان کرنے سے؟ کیوں ہم گریز کرتے ہیں مشکلات برداشت کرنے سے، اپنا مال، اپنا اسباب، اپنے خیام، اپنا گھر بار، اپنا وطن سب چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو جاتے؟ اس لیے کہ ہمیں شک ہے. ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر. یاد رکھیے جیسے جیسے ہمیں یقین ہوتا جاتا ہے, یقین ہوتا جاتا ہے, ہم مشکلات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جان تو جانا ہے لیکن یہ جان ایسے نہ جائے, مال تو جانا ہی ہے لیکن یہ مال ایسے نہ جائے, بلکہ اگر اسے بقا چاہیے تو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے. انشاءاللہ آئندہ اس پہ روشنی ڈالی جائے گی, لیکن بات میں یہی پر تمام کروں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کو سمجھیں تو کربلا اسی نقطے کا نام ہے, اسی مرکز کا نام ہے کہ جہاں پر سب سے بڑی معروف, سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ کی وحدانیت, اس کا حکم دے. ما افضل الاسلام, جب کسی نے پوچھا رسول اللہ سے, یا رسول اللہ سب سے بہترین چیز کیا ہے اسلام میں, آپ بتائیے. الایمان باللہ, اللہ پر ایمان سب سے بڑی فضیلت, اللہ پر ایمان کا اس کے بعد سب سے بڑی فضیلت کی بات کون سی ہے اسلام میں. تو کہاں سے لے رہے رشتے داروں کے درمیان میں صلہ رحمی, رشتوں کا پاس و لحاظ, دوستی کا پاس و لحاظ, خاندانوں کا پاس و لحاظ, آپس میں اتحاد. دیکھیے ہم اپنے موضوع کو یہ موضوع قرار دیں کہ کربلا تحریک بیداری ہے, کربلا بیداری کی ایک لہر ہے, کربلا بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنا ہے, سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے, غافل انسانوں کو بیدار کرنا کربلا کا ہدف اور کربلا کی تحریک ہے کہ انسانوں کو, منتشر افکار کو یک کیا جائے, منتشر افراد کو یکجا کیا جائے اور ان میں بیداری کی لہر دوڑائی جائے, بیدار کیا جائے انسانوں کو, آگاہ کیا جائے اور ان کے درمیان میں رشتہ قائم کیا جائے. دیکھیے ایک مرکز پر نظر آیا 72 کا مزاج, ہم نے دو کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج. کربلا وہ نقطہ اتحاد ہے اور کربلا وہ رشتوں کے درمیان میں وہ محبتیں ہیں ایجاد کرتا ہے کہ دوستی کربلا میں آ کے مضبوط ہو جاتی ہے, دوست دوست پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, دوست دوست کی اطاعت ایسے کرتا ہے کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کربلا اس طرح سے رشتوں کو قائم کرنے والی حقیقت. اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ ما افضل الاسلام, اس کے بعد سب سے بہترین چیز کیا ہے, تو کہا امر بمعروف اور نہی عن المنکر, کہ امر بمعروف اور نہی عن المنکر یہ تیسری عظیم حقیقت ہے. دیکھیے ہمیں نماز تو یاد ہے, روزہ تو یاد ہے, خمس و زکات تو یاد ہے, لیکن جس چیز کو ہم نے بھلا دیا ہے, کہاں خمس نکالے یا نہیں, لیکن کسی نے پوچھا کہ امر بمعروف بھی کیا کہ نہیں. دیکھیے امر بمعروف ویسے ہی واجب ہے, اسی واجبات کی فہرست میں ہے جس واجبات کی فہرست میں نماز کھڑی ہوئی ہے, روزہ ٹھہرا ہوا ہے, حج ہے, جہاں زکات ہے, جہاں خمس ہے, جہاں جہاد ہے, وہی امر بمعروف ہے. اور امر بمعروف وہ حقیقت ہے کہ جس پر تمام معروف کا احاطہ ہے, نماز بھی معروف ہے, روزہ بھی معروف. اگر ہم نے امر بمعروف کو زندہ رکھا تو سمجھو ہم نے نماز کو بھی زندہ رکھا, روزے کو بھی زندہ رکھا, زکات کو بھی زندہ رکھا, جہاد کو بھی زندہ رکھا, امر بمعروف کو فراموش کر دیا. دیکھیے میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ تمام اقوام کے درمیان میں ہم ممتاز کیوں بنتے ہیں, بہترین قوم کیوں بنتے ہیں, تو امر بمعروف کی وجہ سے بنتے ہیں, تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کی وجہ سے بنتے ہیں, کہ ہم جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے, اسی طرح سے ہر شیعہ حیدر کرار کی ذمہ داری ہے, ہر زندہ قوم کی یہ نشانی ہے, ہر قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بمعروف کو زندہ رکھے. امیر المومنین اپنی آخری وصیتوں میں کہتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر, دیکھو امر بمعروف اور نہی عن المنکر کو فراموش نہ کرنا, ورنہ فیول علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا, دیکھیے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اشرار تم پہ غالب آ جائیں, بدکردار لوگ تم پر غالب آ جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ تم متدعون فلا یستجاب لکم, پھر تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں. جو حشر آپ عراق میں دیکھ رہے ہیں, دوسری اقوام میں دیکھ رہے ہیں, امر بے معروف تک کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ظالم مسلط ہو گئے, اشرار مسلط ہو گئے اور بڑی بڑی طاقتیں مسلط ہو گئیں. اس کے بعد نیک لوگ دعائیں کر رہے ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو امر بے معروف کو ترک نہ کرنا, زیر خنجر بھی حسین نصیحت کرتے رہے. امر بے معروف امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی کرتے رہے, آخری وقت تک امام حسین نے امر بے معروف کو نہیں چھوڑا. کہا میرے جانے کا مقصد ہی یہی ہے, اریدو ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر. کیوں جا رہے ہیں حسین؟ خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی واریدو ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر واسیرو بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. کہا میرا مقصد یہ ہے کہ اریدو ان آمر بالمعروف, میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں, میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں, میں سیرت رسول کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے جاننے کا مقصد یہ ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف کریں, امام حسین چاہتے ہیں کہ برائیوں سے روکے, امت کو نجات دے برائیوں سے. امام حسین صرف ایک حکمراں کو نہیں بدلنا چاہ رہے ہیں بلکہ پورے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. حاکم کو بدل کے حاکم کی جگہ پر بیٹھنا یہ اقتدار طلبی ہے. اور فرمائیے گا, یعنی حاکم کو تخت سے اتار کر اسی تخت پر جا کر بیٹھ جانا, اسے کہتے ہیں اقتدار طلبی. کہ میں اقتدار کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں, یعنی وہ حکومت جس کے اوپر یزید قابض ہے اسے حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یزید کی جگہ پر جا کر میں بیٹھ جاؤں, بلکہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اس تخت کو الٹنے کے لیے جا رہا ہوں جس تخت پر یزید بیٹھا ہوا ہے. میرا مقصد ہے یزید جیسی حکومت کا خاتمہ کرنا, اس کو تخت سے اتار دینا اور اس تخت کو الٹ کر اس تخت کے پائے جس بوریے پر جمے ہوئے ہیں, جس بوریے پر گڑے ہوئے ہیں, اس بوریے کو چھین لینا جو مسند رسول ہے, جو رسول اللہ کا بوریا ہے, جو رسول اللہ کی مسند ہے, جس مسند کے اوپر یزید نے اپنے تخت کے پایوں کو گاڑ دیا ہے, اس تخت سے کو الٹ کر اس مسند کو آزاد کرا لینا. یہ ہے مقصد حسین ابن علی. کہ حسین چاہتے تھے کہ یزید جیسے حکمران حاکم رہے؟ نہیں چاہتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے. اگر آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو, میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس وقت بچا ہے. ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی, جہاں ہم بات کو ختم کر رہے ہیں وہیں سے بات کو شروع کریں گے. بس ہم یہاں پہ بات کو یہاں پہ روکتے ہیں, کل انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے کہ آخر حسین ابن علی کا مقصد کیا تھا. اس مقصد کو جتنا ہم درک کریں گے ہم جو ہے یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ ہم امام حسین سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, کربلا سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, کربلا کی فکر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. کربلا کی ہر فضیلت میں عزیزہ نے گرامی, امام حسین کے ہر فضائل میں مسائل. اب کربلا کو فضائل کو مسائل سے جدا نہیں کر سکتے. آپ کر کے دیکھیے, کوشش کیجیے کہ جہاں آپ امام حسین کے کربلا میں فضائل بیان کر رہے ہوں وہاں مسائل نہ ہوں, فضیلتوں کے ساتھ مسائل بھی جڑے ہوئے. امام حسین کی یہ فضیلت ہے نا کہ درمیان راہ میں ہر کے لشکر کو حسین ابن علی نے سیراب کر دی, یہ فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اس فضیلت کے ساتھ مصیبت جڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسائل ہے کہ نہیں ہے کہ جنہوں نے دشمن کے پیاسے لشکر کو سیراب کر دیا, یہ فضیلت ہے, لیکن اس فضیلت میں ہمیں مسائل کہ کتنے گوشے نظر آ رہے ہیں کہ یہ وہ درد مند ہے, یہ وہ کریم ابن کریم ہے کہ جسے جانوروں پر بھی رحم آتا ہے, جانوروں پر بھی ترس آتا ہے. لیکن جنہوں نے جانوروں پہ رحم کھایا تھا, جنہوں نے جانوروں پہ ترس کھایا تھا, جنہوں نے یہ کہا تھا, دیکھیے قابل دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے, تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے, داد احسان کی ملتی تو شرماتے تھے, داد احسان کی ملتی تو شرماتے تھے, تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے, دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین, کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین, حسین ابن علی تو چاہتے تھے کہ انہیں سیراب کر دے, دشمن کے لشکر کو سیراب کیا, یہی نہیں کہ دشمن کے پیاسے لشکر پر آیا بلکہ کہا کہ عباس و علی اکبر تم چشموں کو کھول دو, چشموں کے دہانے کھول دو, ان کے جانور بھی پیاسے معلوم ہوتے ہیں, جانوروں کو بھی پانی پلانے کا حکم دیا, کہا گھوڑے پیاسے ہیں تو انہیں پانی پلاؤ, جو اونٹ پیاسے ہیں انہیں پانی پلاؤ. امام حسین نے تو سب کو پانی پلایا, لیکن سوال یہ ہے, یہی وجہ ہے رضائے گرامی سب سے زیادہ, سب سے زیادہ جس قلب کو تکلیف ہوئی کربلا کے میدان میں وہ حور کو تکلیف ہوئی, جب لشکر شام نے یہ کہا کہ حسین ابن علی پہ پانی بند کر دیا جائے تو امام حسین پر پانی بند ہو گیا. دن گزرتے گئے, یہاں تک کہ بچے تشنا لب ہو گئے, یہاں تک کہ بچوں کی التش التش کی آوازیں خیموں سے بلند ہونا شروع ہو گئی. یہ سن کر بے رحم قلب تو اپنی جگہ پہ کھڑے رہے, لیکن حر جن آوازوں کو سن رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی قابل ہے حسین ابن علی ہے, یہ وہی بچے ہیں, یہ وہی خواتین ہیں جن کے لیے امام حسین نے پانی ذخیرہ کیا تھا, لیکن اپنے بچوں کی فکر کیے بغیر, اپنے قابل کی فکر کیے بغیر امام حسین نے ہمیں راہ کوفے میں, جبکہ ہمارے پاس آذوقہ ختم ہو چکا تھا, جب ہم پیاسے ہو گئے تھے تو امام حسین نے دشت بلا میں ہمیں پانی پلایا تھا, جبکہ ہم فرات سے دور تھے, آج ہم فرات سے قریب ہونے کے باوجود بھی شطر فرات کا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساقی کوثر کے بیٹے کو پانی سے محروم کیے ہوئے ہیں. تو حر کو یہی بات تڑپا رہی تھی کہ حر رات بھر یہی سوچتا رہا کہ آخر ہم نے کس پہ پانی بند کیا ہے, آخر ہم کسے دہشت زدہ کر رہے ہیں, آخر ہم کسے تڑپا رہے ہیں, یہی حر سوچتا رہا. جبکہ دشمن کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا, سیدانیوں کے دل بیٹھتے جا رہے تھے, بار بار جناب زینب پوچھتی تھی اب کتنا لشکر جمع ہوا ہے, اب کتنا لشکر جمع ہوا ہے, امام حسین کہتے لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, ٹکڑیوں پہ ٹکڑیاں آ رہی ہیں, یہ سب کیا چاہتے ہیں, یہ کس لیے جمع ہو رہے ہیں؟ کہا یہ اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کریں, اس کے لیے یہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں کہ یہ قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں, تلواریں لیے ہوئے, نیزے لیے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیویوں کے دلوں کو مضبوط کیا, ان کے قلب کو ڈھارس بخشی, بچوں کو دلاسا دیا کہ یہ ہمیں امتحان دینا ہے, تشنگی کا امتحان ہے, پیاس کا امتحان ہے, اس امتحان کو کامیاب بناتے ہوئے امام حسین نے ایک ایک دن گزارا, یہاں تک کہ دشمنوں کے کلیجے پیٹ ہونے لگے, دشمنوں کے کلیجے تڑپنے لگے, یہاں تک کہ اسی لشکر میں سے جو لشکر لشکر کفر تھا, لشکر ظلمات تھا, انہی ظلمات سے نکل کر ایک نور کی کیفیت جن کے اندر پیدا ہوئی, وہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آئے, انہی میں سے ایک حر دلاور ہے, انہی میں سے ایک حر دلاور ہے, بخدا فارس میدان تحفر طہور, زور بازو پر نمایاں تھا پریشانوں سے، دستے فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، کرسیوں اڑتا تھا تب تب کے فرس رانوں سے، آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے، خود رومی کی جو زو تابا فلک جاتی تھی، چشم خورشید میں بجلی سے چمک جاتی تھی، یہ وہ ہور تھا جو 1000 لشکر کا سردار تھا، لیکن عزیزان گرامی ہور جانتا تھا کہ امام حسین اس طاقت کا نام ہے کہ جو سرداروں سے نہیں ڈرتے، امام حسین علیہ السلام نے راہ کوفہ میں ہور ابن یزید ریاحی سے یہ کہا تھا، سکرت کا امبو کا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے ہو، کیونکہ ہور نے ایک ایسی گستاخی کی تھی کہ جس پر امام حسین نے ہور کو یہ جواب دیا تو امام حسین کو پلٹا کر ہور نے یہ نہیں کہا بلکہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، آقا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں لیکن ماں آپ کی ماں کرے گا گستاخی نہیں کر سکتا، یہی وہ محبت تھی، یہی وہ ادب تھا کہ ہور گناہگار ضرور تھا لیکن بے ادب نہیں تھا، لیکن یہ با ادب رہنا ہور کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کہ جس وقت شب عاشور کی رات تھی، اس رات ہور ظلمات اور نور کے درمیان میں ٹہل رہا تھا، صبح ہوتے ہوتے اس یقین پر پہنچ گیا کہ اگر کوئی قافلہ ہے، اگر کوئی کاروان حق پر ہے تو یہ حسین ابن علی کا کاروان ہے، اپنے لشکر کو چھوڑا ہوا ہور امام حسین کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہے، تو لیکن کیسے پہنچتا ہے؟ اس شہید کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اس شہید پر ہم گریہ کر رہے ہیں، جو جنہوں نے ظلمتوں سے نجات پا کر نور کی طرف سفر کیا، یہ ہر ابن یزید رہائی اس شخصیت کا نام ہے کہ جب امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں لیکن شرم سے سر جھکا ہوا ہے، ہور کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ احساس یہ کرتے ہیں کہ شاید یہ خطا میری تھی، اگر میں چاہتا تو حسین ابن علی کو واپس کوفے سے مکی کی طرف روانہ کر دیتا، شاید میں ہی سبب بنا کہ امام حسین کو اس دشت بلا میں لے آیا، یہی سوچ کر ہور نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، اس طرح سے آئے جیسے کوئی خطاکار آتا ہے، جیسے کوئی گناہگار آتا ہے، اس طرح سے ہور آئے اپنے سر کو نیوڑائے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچتے، لیکن ہور کے لیے جو امام حسین نے اہتمام کیا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ملتا، اتنا اہتمام کیا، دوست آئے تو کبھی علی اکبر جائے استغفار کے لیے، قاسم گئے استقبال کے لیے، لیکن جب ہور کے آنے کی اطلاع ملی تو امام حسین نے کہا، علی اکبر رک جاؤ، عباس رک جاؤ، میں خود آگے بڑھوں گا میرے مہمان کے استقبال کے لیے، یہ ہور کو شرف حاصل ہوا جب ہور کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ اتر جائیے اب گھوڑے سے، اس لیے کہ اب آپ کے استقبال کے لیے خود حسین ابن علی تشریف لائے، بس یہ سننا تھا کہ ہور گھوڑے سے زمین پر آ گیا اور اپنے قدموں سے چلتے ہوئے آ کر اپنے سر کو امام کے قدموں پہ نثار کر دیا، کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے، کیا میری خطا معاف بھی ہو سکتی ہے؟ ہور کو شاید اس بات کا یقین نہیں تھا کیونکہ وہ شرمندہ تھا، امام حسین حوصلے کو بڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے اور ہور کے بازوؤں کو تھام کے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا، ہور تم نے ہماری ایسے وقت میں مدد کی ہے جبکہ ہمارا کوئی جان نثار نہیں ہے، ہم کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، ایسے وقت میں تم نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہور کے آنے کی اطلاع جب زینب کبریٰ کو ملی تو زینب نے کہا کہ ہمارا سلام بھی ہو کے خدمت ہو گیا، اس وقت ہور کا کیا عالم رہا ہوگا جبکہ ہور شرمندہ ہے خیمہ حسینی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ زینب کبریٰ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اب تجھے کس با... لیکن عزیزان گرامی یہ احسان یہ احسان اس قدر انسان کو پشیمان کر دیتا ہے کہ اسی وقت اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. جس وقت حر پہنچتا ہے اسی وقت اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور امام حسین اسے بشارت دیتے ہیں کہ حر میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا, جا میں تجھے روانہ میدان کرتا ہوں. اور نے کہا پہلے میں اپنے بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں. اور کا بیٹا پہلے میدان جنگ میں گیا اور جب آخری وقت آیا تو آواز دی کہ میرے آقا و مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے, اپنے بابا کو سلام نہیں بلکہ آقا و مولا کی خدمت میں سلام پیش کیا. امام حسین سلام کا جواب دینے کے لیے ایسے پہنچے کہ حر سے پہلے حر کے بیٹے کے لہجے میں حسین ابن علی موجود تھے تاکہ باپ کو تکلیف نہ ہو. باپ کو دلاسا دینے کے لیے امام حسین خود موجود تھے کہ اے حر تم میرے مہمان ہو, میں اس طرح سے تمہیں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یہ حر ابن علی کے حر کے تعلق سے یہ حسین ابن علی کے احساسات تھے. اور جس وقت حر میدان جنگ میں گئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں, حر کی شہادت کے موقع پر پھر امام حسین پہنچتے ہیں حر کے لاشے پر اور پہنچ کے کہتے ہیں حر میں خود آ گیا ہوں تیری خدمت میں, اور سر حر کو لے کر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں. یہ کسی شہید کو وہ شرف نہیں دیا جو شرف امام حسین نے حر کو دیا ہے, کیونکہ حر جتنے شرمندہ تھے اتنا کوئی شرمندہ نہ تھا. جتنا احساس حر کو تھا اتنا کسی کو نہ تھا کہ مجھے میری بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی, یہی احساس حر کو ستا رہا تھا. تو ان کی تسلی کے لیے امام حسین نے ایک سفید رومال نکالا اور یہ رومال حر کی پیشانی پر باندھ دیا. یہ وہ رومال تھا جو آج تک حر کی پیشانی پہ بندھا ہوا ہے. یہ حسین ابن علی کی طرف سے شفاعت کا نذرانہ تھا کہ اے حر حسین تم سے راضی ہے. میں کہوں گا مولا و آقا آپ حر کے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے, حر کے لاشے پہ پہنچے, لیکن میں کہوں گا مولا اس وقت کیا ہوگا جب آپ شہید ہوں گے تو نہ حر موجود ہوں گے نہ حر کا بیٹا ہوگا. حسین ابن علی نے اسی لیے حر کو یاد کیا آخری وقت میں, پہلے کوفے کے شہیدوں کو یاد کر کے, اینا اینا مسلم ابن اخی, اینا اینا